الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں جو کتاب خانقاہوں کے لیے لکھی گئی ہے، فہم التصوف، اس کا درس ہوتا ہے. اللہ کا شکر، الحمدللہ، اس کتاب میں پہلے جیسے کہ مقاصد بیان کیے گئے تھے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، پھر اس کے بعد ذرائع بیان کیے گئے تھے کہ ذرائع کیا ہیں، پھر ذرائع میں جو ہے نا دو قسم کے وہ بتائے گئے تھے، جو فاعلات ہیں ان کا بھی بیان تھا، وہ جو مجاہدات ہیں ان کا بھی بیان تھا. اس کے بعد پھر توابع، یعنی جو خود بخود موجود ہوتی ہیں، جن کی نیت نہیں کی جاتی، نہ وہ مقصود ہوتے ہیں نہ وہ ذرائع ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے ہیں. تو ان توابع میں پھر دو قسم کے بتائے گئے تھے کہ وہ جن سے ضرر کا امکان ہو سکتا ہے، اور جن سے ضرر کا امکان نہیں ہوتا، وہ الحمدللہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. ابھی جو ہے انشاءاللہ موانع کی باری ہے، اور یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے ان کا سمجھنا کہ اس سے ساری چیزوں پہ پانی پھر سکتا ہے. محنت انسان بہت کرتا ہے، لیکن وہ ساری محنت رہ گاہ چلی جاتی ہے. تو جس طرح کمانا اہم ہوتا ہے کسی چیز کا، اس طرح اس کا بچانا بہت زیادہ اہم ہے. خدا نخواستہ انسان کما تو لے، لیکن ڈاکو اس سے لے جائے، پھر کیا ہوگا؟ یا یوں سمجھ لیے کہ ضائع کر دے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جاننا، تاکہ کم از کم حفاظت ہو، جتنا بھی ہو وہ کم از کم محفوظ تو ہو. تو اس لحاظ سے موانع جو آخری گویا کہ اس کا چپٹر ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس میں کسی کی چیز کی کمی کی وجہ سے سارا کچھ چلا جائے تو یہ بہت ہی افسوس ناک بات بن جاتی ہے. یوں تو جتنے بھی معاصی اور تعلقات ما سوا اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق کے علاوہ جو تعلقات ہیں، سب اس طرح سلوک کے رہزن ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے سلوک میں. مگر چند ضروری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جن سے سالک کو بے حد پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ساری محنت بیکار اور رائکاں چلی جائے گی. یہ موانع مندرجہ ذیل ہیں. پچھلی دفعہ اس کا اجمالی تذکرہ ہوا تھا. تصنع، ٹو پوز سم تھنگ، ایکچولی موجود نہ ہو لیکن اس کو پوز کرنا کی ہے. تعجیل، جلدی مچانا. حسن پرستی، اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ تصنع ہے، تعجیل ہے، حسن پرستی ہے. حسن پرستی ہر انسان کے اندر یہ جذبہ تو ہے کہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر میں کوئی چیز رکھنا چاہیں گے تو بدصورت چیز تو نہیں رکھنا چاہیں گے. خوبصورتی کیا ہے؟ جس میں تناسب ہو. وہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. تو ہر چیز کے اندر انسان پسند کرتا ہے. اب جب گھر ڈیزائن کرتے ہیں تو اس پہ بھی خوبصورتی پیش نظر ہوتی ہے. تو خوبصورتی ممنوع نہیں ہے ان جنرل, لیکن جہاں منع کیا گیا ہوتا ہے وہ منع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان جنرل مطلب ممنوع نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے پیدا کیا نا, اللہ جمیل و یحب الجمال. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, خوبصورتی کو پسند کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ نے کسی چیز کو روکا ہوتا ہے اور پھر آپ, جیسے اچھا کانا منع نہیں ہے لیکن کسی کا اچھا کانا چین کر کھانا جائز ہوگا. آپ کہہ رہے اچھا کانا منع نہیں, لہٰذا میں جہاں سے لے سکتا ہوں تو میں وہاں سے لے لوں, تو وہ تو جائز نہیں ہوگا نا. تو اسی طریقے سے خوبصورتی منع نہیں ہے, لیکن کسی غیر محرم خوبصورت کو دیکھنا یہ تو منع ہے, جس کی ممانعت ہو. یہ تو دیکھیں نا, دو تار ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, گرم اور ٹھنڈا, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بجلی کے جو تار ہوتے ہیں. تو اسی سے مشینیں چلتی ہیں, لیکن راستے میں مل جائیں تو بٹاہا. ہاں جی, تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو شریعت نے جائز طریقہ رکھا ہے اس کے ذریعے اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس کو آپ اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں اپنی طبیعت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگایا اور آزادانہ طریقے سے آپ سب کچھ کر لے جس میں شریعت کے بعد خود صرف نظر کیا ہے, تو اس سے پھر نقصان تو ہوگا. تو وہ حسن پرستی منع ہے جس کو شریعت نے روکا ہے, وہ حسن پرستی منع ہے جس کو شریعت نے روکا ہے. اور جن کی طبیعت میں حسن کا ادراک زیادہ رکھا جاتا ہے اس کے لیے زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے کہ وہ جائز چیز کو لے اور ناجائز چیز سے بچے, اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اس پر اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے, اس پر اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے, کیونکہ ظاہر اس کے لیے مجاہدہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی میں یہ چیز زیادہ رکھی گئی ہے تو اسے ڈرے نہیں بلکہ سمجھے کہ مجھے اللہ پاک زیادہ اجر دینا چاہتے ہیں. قانون سب کے لیے ہے, قانون میں پابندی نہیں, قانون میں چینج نہیں ہے. جو چیز منع ہے وہ منع ہے. ہاں, کسی کے لیے وہ منع ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کسی کے لیے کم مشکل ہوتا ہے. تو جس کے لیے کم مشکل ہے اس کا اجر کم ہے, جس کے لیے زیادہ مشکل ہے اس کا اجر زیادہ ہے. بس یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے میں نے مطلب جس کو کہتا نا مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں, اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں. عن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس الثوب ضر. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی چیز کا اظہار کرے جو اس کو نہیں ملی, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے دونوں کپڑے جھوٹ کے پہنے ہو, یعنی جیسے مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ حال نہیں دیا تو اس کو اس طرح ظاہر کرنا یہ جھوٹی ہے نا, جھوٹی ہے. تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا, بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. چونکہ معلوم یوتا عام ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں پر, اس لیے جو اپنا کوئی ایسا حال ظاہر کرنا جو اس کو حاصل نہیں تو وہ بھی اس میں آئے گا. تصنع باب تفاعل سے ہے جس میں تکلف پایا جاتا ہو, پس ایسا طریقہ جس میں بتکلف کی سعادت یا خوبی کو اپنے میں ظاہر کیا جائے, بس جو بتکلف بزرگوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے گا وہ بھی اس وعید میں داخل ہوگا. ہمارے حضرات اس مسئلے میں بڑے سادگی سے زندگی گزارتے تھے. کوئی شو اس میں نہیں ہوتا تھا. حضرت حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ایک دفعہ پگڑی پہنی ہوئی تھی, حلیمی صاحب نے فرمایا یہ پگڑی مجھے دے دو, یہ مجھے پہننا چاہیے اور میں آپ کو اپنی ٹوپی دیتا ہوں. تو مجھے دو ٹوپیاں تھا فرمائی. آج فرمایا اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں, میں پگڑی پہنوں گا. وعلیکم السلام. کیونکہ میں مطلب یہ کہ جو ہوں میں اس کو بدنام کر سکتا ہوں, جو ہوں نہیں تو اس کو کیسے بدنام کروں. مثلا میں اگر عالم نہیں ہوں تو اپنے آپ کو عالم ظاہر کر لوں تو عالموں کو بدنام کروں گا نا, تو یہ مجھے ایجاد نہیں ہے. لیکن اگر میں سائنسدان ہوں, سائنسدانوں کو بدنام کروں تو چلو ٹھیک ہے, ٹھیک تو نہیں ہے لیکن بہرحال کم از کم اپنے پروفیشن ہی کو بدنام کر رہے ہو نا, کسی اور کو تو نہیں کر رہے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نا, کتنی گہری بات کی. ہاں جی, فرمایا کہ مجھے کسی اور گروہ کو بدنام کرنے کا حق نہیں ہے. میں پگڑی پہنوں اور پگڑی کا حق ادا نہ کروں اور لوگ مجھے وہی سمجھے تو مناسب نہیں ہے. اب کتنی اچھی نیت ہے, پگڑی پہننا مستحب ہے, سنت مستحب ہے, سنت موقع ہے نہیں. بعض لوگ اس کو سنت موقع بنا لیتے ہیں, یہ سنت مستحب ہے. تو سنت مستحبہ میں ثواب تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر آپ اس میں حرام میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہوگا, نہیں ہوگا تسنع میں. کیا خیال ہے, پھر اس سے بچنا ضروری ہوگا نہیں ہوگا. ہاں یہ والی بات ہے. تو ایسے بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے, سادہ طریقے سے ہو رہے تھے, کوئی مطلب اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی کیا ہے. تو جو حال تمہارا واقعی ہے تو اس کو بتا, وہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی اخفاء بہتر ہوتا ہے. اس میں بھی اخفاء بہتر, جیسے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو جو فرض صدقہ ہے وہ تو اعلان کیا جا سکتا ہے, لیکن جو نفلی صدقہ ہے تو اس کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیونکہ نفلی صدقات پہ لوگوں کی نظر زیادہ ہوتی ہے, اس سے بزرگی زیادہ پھیلتی ہے. لوگ بزرگی کے بارے میں زیادہ گمان کرتے ہیں, جبکہ جو فرض نماز اگر کوئی پڑھتا ہو تو کوئی اس کو بزرگ نہیں سمجھتے, کہتے بس ٹھیک ہے نماز ہی ہے نا. ہاں جی, لیکن کوئی تہجد کے لیے رات کو آئے, صلاۃ تسبیح پڑھے, اشراق پڑھے, اس پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے, تو اس پہ نظریں اٹھتی ہیں, لوگوں کے انگلیاں اٹھتی ہیں. اور جن کی طرف انگلیاں اٹھی جانے لگے تو سمجھو کہ وہ خطرے میں آ گیا, ریڈ زون میں آ گیا, جس کی طرف انگلیاں اٹھی جانے. یہ حدیث شریف ہے. ہاں جی, جس طرف انگلیاں اٹھی جانے لگے تو وہ ریڈ زون میں آ گیا. تو یہ ساری باتیں اس لیے تاکہ ہم لوگ کس چیز سے بچیں, تسنوں سے بچیں. اخفاء حال بہت ضروری ہے. ہمارے اکابر اخفاء حال پر بہت زور دیتے تھے, اور بعض رات تو اتنا زبردست اخفاء حال کرتے تھے کہ ان کے قریب ترین لوگ بھی ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے, نہیں جانتے تھے. جن میں ہمارے حضرت تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ہاں جی, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا لیکن ان کی اولاد بھی ان کو نہیں جان سکی, ان کو بھی پتہ نہیں چلا. ان کو ان کے موت کے بعد پتہ چلا, اب اندازہ کرے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے اخفاء والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کو ظاہر نہیں کرتے. ان جیسے لوگ کو اللہ پاک طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں. وہ کسی کو کہا کہ میرے پاس جو تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا, تو فوراً احساس ہو گیا کہ تو بات میں نے ٹھیک نہیں کی. تو جیب کا وہ جو ہے نا اندر والا وہ نکال کے باہر کیا تھا، خالی جیب کو دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، جس کا جیب خالی ہو تو وہ تو ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب ان حضرات کو اللہ پاک نے ذوق دیا ہوتا ہے، اور یہ بہت پیارا ذوق ہے اخفاء حال. ہمارے ارد گرد ان چیزوں کو ڈسٹرائے کرنے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے ہم آپ کوئی بات ظاہر کر لے تو گویا کہ ہم ایکسپوز کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو ختم کر سکتا ہے. تو لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اخفاء حال ضروری ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ اس مسئلے میں اتنے پارٹیکولر تھے کہ وہ اس بات پر سخت ناراض ہوتے تھے اگر کوئی اپنا حال مرشد کے علاوہ کسی اور پر ظاہر کرتا. اپنے ہی کوئی قریبی تھا، خانقاہ میں تھا، اس نے اپنا حال کسی کو بتایا اور حضرت کو پتہ چل گیا، تو حضرت نے سب کے سامنے ان کو ایسا رگیدا کہ پسینہ آ گیا. پھر فرمایا شرم نہیں آئی اپنی بیوی کو دوسرے بغل میں دیتے ہوئے؟ مثال کون سی دی؟ ہاں جی، فرمایا آئندہ میں نے جو آپ کو اجازت دی ہے اس کا کسی سے تذکرہ نہ کریں، آپ استعمال نہ کریں. یہ اصل میں بنیاد بات ہوتی ہے. حضرت اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ پارٹیکولر تھے کہ اپنا حال جو بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، برا بھی ظاہر نہیں کر سکتے ہو، وہ آپ کا شیخ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اچھا بھی ظاہر نہیں کر سکتے ہو. بس جب کسی کے ساتھ آپ تربیت میں آ گئے تو اب اس کو بتاؤ نا، اس کو بتاؤ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی پردے کی جگہ پر کوئی دانہ وغیرہ نکل آئے تو ڈاکٹر کو مجبوراً دکھانے کی اجازت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی اتنا ہی دیکھے جتنے کی اجازت ہے، کل اجازت نہیں ہے. تو اب ڈاکٹر کے لیے دیکھنے کی اجازت ہے اور ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت ہے، تو کیا آپ دوسرے آدمی کو لوگ دکھا سکیں گے؟ دوسرے لوگ کو نہیں دکھا سکیں گے، اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی. اس وقت حرام کا ارتکاب ہوگا اگر آپ کریں گے تو. تو اسی طریقے سے اپنا حال کسی اور کو سنانا، کسی اور کو بتانا یہ جائز نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تصوف تو محبت کا راستہ ہے، اس میں دعویٰ اور تسنو کا کہاں داخل؟ دوسری بات یہ کہ تسنو مخلوق کی خوشنودی یا دنیائی مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہ تصوف کے بنیادی مقاصد ہی کے خلاف ہے. اس لیے سے لوگ بہت دور پڑ جاتے ہیں، اس میں جھوٹے خواب، جھوٹے حال اور تمام ریائی افعال داخل ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بعض لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جیسے بزرگ کہتے تھے کہ ہم میں اصل کہاں، ہم تو نقل کرتے ہیں تاکہ مقربین کی نقل سے ہمارا بھی بھلا ہو جائے اور ہم قبول ہو جائیں. وہ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اچھا عمل کرنے کی انتہائی کوشش کے بعد یہ بات محض دعویٰ کے رد میں ایک حال میں کئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنے اعمال اچھے نظر ہی نہیں آتے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو. بس وہ اپنے اعمال کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کو محض نقل قرار دیتے، جو کہ ان کی غائط توازو کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر عمل سرے سے موجود ہی نہیں، صرف دکھاوا ہے. تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو عمل ہی ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بہت کچھ کرتا ہے لیکن اللہ جل شانہ کی عظمت پر اس کی اتنی نظر ہوتی ہے کہ اس کو عمل ہیچ نظر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. اور دوسرا آدمی کچھ نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا. دونوں برابر ہیں کیا؟ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہے. اب میں اگر کہوں میں نے کچھ نہیں کیا لیکن پوز ایسا کروں جیسے وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ کیا چیز ہوگی؟ اگر میں اس کو اس انداز میں کہہ دوں کہ اسے لوگ یہ مطلب لیں کہ وہ بزرگ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو میں بھی اس طرح بزرگ ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں تو جی کچھ نہیں ہوں. ہمارے حضرت تانوی محمد صاحب اس سلسلے میں بڑی زبردست خبر لیا کرتے تھے اور فرماتے کہ وہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حقیر پر تقصیر ایسا اور ایسا اور ایسا اور میں ایسا اور میں ایسا, فرمایا کہ آپ اس کا یہ ذرا تھوڑا سا امتحان کے طور پر ان سے آہستہ سے کہہ دیں, حضرت آپ جیسے بڑے آدمی جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہتے ہوں گے آپ, ایسا ہی ہوگا, پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں. آئی ایسا ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہ بڑوں کی باتوں کی نقل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہماری فات فرما دے. کتنا فرق ہے ان میں اور ان میں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سالک بعض دفعہ بڑوں کی کتابوں سے ان کے حوال پڑھ کر ان سے متاثر ہو جاتے اور چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ایسی حوال حاصل ہو جائیں. بس ان حوال کو مقصود خیال کر کے, ان حوال کو مقصود خیال کر کے ان کی نقل شروع کرتے ہیں. اس میں وہ اقوال معارف جن حضرات کے حوال کے ثمر کے طور پر ان کے مبارک ذہنوں پر جاری ہوئے تھے وہی عوام سے بیان کرنے لگتے ہیں. عوام کو چونکہ اصل اور نقل کی پہچان نہیں ہوتی اس لیے وہ بھی ان کو اصل سمجھ کر ان کے معتقد ہو جاتے ہیں. جہاں پر خانقاہیں مطلب یوں سمجھ لیے بزرگ فوت ہو جاتے اور ان کے پیچھے ان کے تربیت یافتہ لوگ نہیں ہوتے, کچھ قابض لوگ ہوتے ہیں. قابض لوگ سے مراد ہے کہ ان کی وہ چیز نہیں ہوتی ان میں اہلیت, لیکن لوگ ان کو بنا لیتے ہیں, پیر بنا لیتے ہیں, لوگ ان کو سجادہ نشین بنا لیتے ہیں, ان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر یہ باتیں زیادہ چلتی ہیں, بزرگوں کی باتیں سنا سنا کر بزرگ بن جاتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ بزرگوں کی وہ باتیں بتاتے ہیں جو اس وقت انسان کے عمل میں نہیں آ سکتے, بہت اونچی اونچی باتیں, اتنی اونچی اونچی باتیں کہ اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس سے نقصان ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہ ہم لوگ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل حق کی بات پہ نہیں چل سکتے, یعنی گویا شریعت پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا. اس انداز سے مطلب جو ہے باتیں بیان کرنا, یہ کیا عجیب بات ہے. الدین یسرن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا, اور اس طریقے سے یہ چیزیں بہت سادہ ہے, سنت بہت آسان چیز ہے بمقابلہ دوسروں چیزوں کے. اب اس کو مشکل بنا کر کوئی پیش کر لے تو کتنا بڑا نقصان ہے. چلو ویسے میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی چیز اعمال کے اندر کون سی ہے؟ فرائض ہے, اور اس میں پھر سب سے بڑی کون سی ہے؟ نماز. کیا نماز سنت کے مطابق آج کل نہیں پڑھی جا سکتی؟ پڑھی جا سکتی, تو اس کی کوشش کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ہاں جی, قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں کہ کون کیسے, لیکن سنت کے مطابق پڑھی تو جا سکتی ہے نا, تو اس پہ کون سا مطلب جو ہے نا وہ اس کو کون سا مشکل. بھائی دیکھو, فرائض سب سے اونچے ہیں, فرائض تو سب پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا تو نفل ہے, لیکن فرائض تو سارے پڑھ سکتے ہیں نا, تو سنت کے مطابق پڑھیں. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, یہ بہت میں آپ سے کیا کہوں جی, اس وقت شیطان ہمارے سروں کے اوپر ناچ رہا ہے, یعنی ہمارے ساتھ ایسے ایسے کھیلتا ہے نا کہ جو بظاہر آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیسے ہم ان کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں, لیکن ہے, بھلے سے انکار نہیں ہے. مثلا آپ کرت ایک گھنٹہ لمبی کر دے اور اتحیات کے شکل میں قاعدے میں آپ ایک گھنٹہ بیٹھیں, نفل کی نماز کی بات کر رہا ہوں مثلا, کیوں فرض میں تو ظاہر ہے اب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں جی, لیکن قومہ اور جلسہ کے اندر آپ پورا نہ کریں, آپ کی نماز کیسی ہے؟ ناقص, کیونکہ جو واجب ہے آپ نے کیا نہیں, مستحب میں بڑا تطویل کیا. تو جو واجب مستحب کے لیے ترک کر لے تو اس کو وہ کیسا ہوگا؟ سارے مطلب بیوقوف ہے. اب ایک آدمی ہے کرت مختصر ترین کرتا ہے جتنی کی گنجائش ہے, لیکن قومہ بھی صحیح کرتا ہے, جلسہ بھی صحیح کرتا ہے, اس کے اندر ذرا بھر گڑبڑ نہیں کرتا, اس کی نماز کو کوئی کچھ نہیں سمجھے گا. لیکن بہترین نمازیں اللہ کے نزدیک مقبول نمازوں میں ہے انشاءاللہ. اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے نا, شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے نا, مقصد تو عمل کرنا ہے بھائی. پہلے جو ہمارے اس طرح جمعرات کو جو بیان ہوا تھا, میرا خیال میں آپ سب حضرات سنیں, بہت قیمتی بیان تھا الحمدللہ. میرے نہیں حضرت ہی کا تھا, حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ہم نے پڑھا تھا بہت ماشاء اللہ اس کے اوپر اس قسم کی بات کی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں, اگر ہم لوگ شریعت پر سادہ سادہ طریقے سے عمل کر لیں تو اس میں مشکلات ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں مطلب جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس کا سب سے جس کو کہتے ہیں نا اعلیٰ چیز اعمال کے اندر نماز ہے, اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد روزے کو لے لو, تو کیا روزہ سنت کے مطابق مشکل ہے؟ سنت کے مطابق تو آسان ہے. کیا بالکل آخر وقت تک سحری کریں اور افطار ہوتے بلے وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لیں, ٹھیک ہے نا؟ اور آپ جو جن چیزوں سے شریعت نے ویسے منع کیا ہے نماز کیا ہوتا ہے دن کے وقت, ان چیزوں سے دستبردار رہیں, یعنی آپ وہ نہ کریں, اس سے آپ کے اوپر روزہ آسان ہو جائے گا. یعنی باقاعدہ پروون چیز ہے کہ جو شرعی تقاضوں کے مطابق دن گزارتا ہے اس کا روزہ آسان ہوتا ہے, اور جو نہیں گزارتا ان کا روزہ سخت ہوتا ہے, ان کو روزہ لگ جاتا ہے. حدیث شریف میں اس کا ثبوت موجود ہے, ان کو روزہ لگ جاتا ہے. تو اگر کوئی شرعی تقاضوں کے مطابق دن گزارتا ہے روزے میں تو اس کا روزہ زیادہ آسان ہے. ہم تو اپنے آپ کو ویسے ہی مشکل میں ڈالتے ہیں. تیسری بات زکوٰۃ ہے بھائی. آپ پہلے سے مان لے کہ مال خدا کا ہے, اگر آپ اس چیز کو مان لے کہ مال خدا کا ہے اور مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, مجھے اگر کوئی مال دے دے اور مجھے کہتے ہیں کہ سال میں مجھے صرف اس میں 2.5% دیا کرو باقی تم استعمال کرو, کیا خیال ہے سودا کیسا ہے؟ صرف 2.5% مجھے دو اور باقی تم استعمال کرو, میں تم سے نہیں پوچھوں گا. تو کیسا ہے؟ بہت آسان ہے. اسی طریقے سے حج کو لے لو, سنت طریقے کے مطابق حج کرنا ہے, کوئی مشکل نہیں. اس پورے عمر میں صرف ایک دفعہ ہے نا, ایک دفعہ ہی ہے نا, تو ایک دفعہ آدمی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہو سکتا ہے. ہاں جی, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صحیح معنوں میں حج کرتا ہے, یہ بھی وہی بات ہے, ان کے ساتھ اللہ پاک غیبی نظام سے ان کے ساتھ اتنی زبردست مدد فرماتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر ہاٹ لائن, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہاٹ لائن ہوتا ہے, یعنی یہاں پر تو ہم ذرا تھوڑے سے اس پہ ہوتے ہیں نا, لیکن وہاں ہاٹ لائن ہوتا ہے, جو مانگتے ملتا ہوا نظر آتا ہے. حرم شریف میں میری نظر کی اینک گم ہو گئی, اور میرے غلطی سے گم ہو گئی, کیونکہ ظاہر میں نے نیچے رکھی ہوئی تھی اور پھر اٹھ کے چلا گیا, تو اس میں قصور تو کسی کا نہیں, تو میں نہیں تھا. اب جب مجھے یاد آ گئی, اوہ یار یہ تو نظر کی ہے نا, کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اب اس ادھر اینک کون بنائے. ہاں جی, تو اب بڑا گھبرا گیا, تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی, میں نے کہا اللہ مجھے اینک دے, میری اینک گم ہو گئی ہے. ہاں جی, اب میں گیا ہوں, خدا کی شان کیا بات ہے جی, جہاں میں نے نماز پڑھی تھی اس کے قریب ہی مجھے ایک عینک مڑی توڑی مل گئی. ہاں جی, میں نے کہی کسی اور کی ہے. میں نے اس کو سمجھا کہ میں یہ کسی اور کی ہے, تو جہاں پر وہ گم شدہ چیزیں ہوتی ہیں میں وہاں پہنچا. میں نے کہی یہ جمع کر لے کسی سے گری. پھر ایک تو مجھے خیال ہے کہ اس پر ایک نشانی تھی, جو میرے عینک میں ایک نشانی تھی, میں دیکھوں کہیں وہ تو نہیں ہے. تو میں دیکھا تو وہ نشانی اس پر مل گئی. میں نے او ہو, یہ تو میری اپنی ہے, معافی چاہتا ہوں, یہ مجھے دے. پھر اس کو میں نے سیدھی کی, حتیٰ کہ میں باہر حرم شریف گیا تھا, تو میں دیکھ سوچنے گیا تھا کہ اب میں عینک کیسے بناؤں. تو سوچنے لگا کہ بازار میں کدھر جاؤں, کیا کروں, وہ کروں. پھر واپس آیا تھا حرم میں, پھر میں نے دعا کی, پھر اللہ پاک نے مجھے عینک واپس کر دی. کہتے ہیں وہاں اگر کوئی گم ہو جائے تو جب تک آپ ڈھونڈتے رہے گے نہیں ملے گا. جب آپ مطمئن ہو جائے کہ اب نہیں ملتا تو بس ٹھیک, کوئی بات نہیں, میں اللہ کے گھر میں ہوں تو پھر مل جاتا ہے. آج تو چیز ایسی ہے, مطلب جگہ ایسی ہے, اس میں ہمارے عام فارمولے نہیں چلتے, یہ سارے کام اس طرح ہوتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں دین کے, میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزوں کا بتا دیا, باریکات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنا آپ باریکات کے متحمل ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کر دیں گے. جتنا آپ بڑھتے جائیں گے اور اس کے متحمل ہوتے جائیں گے, پھر اللہ پاک اس کے انتظام کر لیں گے. اس وجہ سے دین پر عمل کرنا آج بھی ایسا ہی آسان ہے جیسے کہ باقی پہلے دنوں میں تھا, اگر ہم دین پر عمل کرنے کا سوچیں. ہاں بزرگ بننا چاہتے ہو تو ہمارا اسکوپ ہی نہیں, پھر اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے, پھر اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. اگر مطلب دین پر عمل کرنا چاہو, دین پر عمل کرنا تو آسان ہے, وہ مشکل نہیں ہے. اچھی بات. جس سے ان کو بھی اپنے اوپر بزرگ ہونے کا خیال آنے لگتا ہے, یعنی پہلے تو ایک قسم کا پوز کرتے ہیں, دھوکا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب لوگ ان کے ساتھ معتقد ہو جاتے ہیں اور ان کا بزرگی کی طرح احترام کرتے, تو پھر سوچنے لگتے شاید میں واقعی بزرگ ہوں. اس کے لیے تانویر حسین نے ایک زبردست تمثیل بیان فرمایا ہے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. حضرت کے مواعظ میں عجیب عجیب نوادرات ہیں. فرمایا کہ ایک بخیل تھا, یہ کتاب البخلاء, یہ عربوں میں اس کے قصے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک موجود ہیں, اس کا نام بھی تھا لیکن مجھے اس کو نام تو بھول گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ خیرات کا بڑا شوقین تھا, ہر جگہ خیرات کے لیے پہنچ جاتا تھا. اور اتنا بدنام تھا کہ جہاں بھی نظر آتے تو بچے ان کا جلوس نکالتے کہ یہ تو فلاں ہیں. تو ایک جگہ پر پہنچ گیا تو بچوں نے ان کا جلوس نکالا. اب یہ تنگ ہو گیا کہ میں ان بچوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. تو ان نے بچوں سے کہا, تمہیں پتہ ہے کہ فلاں محلے کے اندر خیرات ہو رہا ہے. ہاں جی, اب خود اپنی پسندیدہ چیز یہی تھی نا, تو ظاہر بچوں سے بھی وہی بات کی. بچوں نے جو سنا تو انہوں نے اباؤٹ ٹرن لے لیا اور بھاگنا شروع کیا اس محلے کی طرف کہ وہاں خیرات ہو رہا ہے. تو یہ بھی پیچھے بھاگنے لگا. تو کسی نے کہا, بھائی کیوں بھاگتے ہو؟ کہتے بچے بھاگ رہے, ممکن ہے واقعی. تو یہ بات ہے, مطلب یہ کہ پہلے بنا لیتے ہیں اپنا معتقد, اور جب لوگ معتقد ہو جاتے ہیں ان کا جو ہاتھ چومنے لگتے ہیں, ان کے لیے جگہ بنانا شروع کر لیتے ہیں, پھر سمجھتے ہیں ویسے لوگ ممکن ہے, ویسے تو نہیں کر رہے, ان کو کچھ نظر آیا ہوگا نا. ٹھیک ہے, یہ بزرگی کا بیماری بڑی بہت عجیب چیز ہے. اچھا, جس سے ان کو اپنے اوپر بزرگ ہونے کا خیال لگتا ہے, اور اس کو پھر نبھانے کے لیے بزرگوں کے احوال کی نقل اتارتا رہتا ہے, جس سے اس تسنوں کے دلدل میں پنستا جاتا ہے. اللہ بچائے شیطان کے اس جال سے, بہت خطرناک جال ہے. کاش وہ یہ بات سمجھ جاتا کہ احوال مقصود نہیں, مقامات مقصود ہے. احوال مقصود نہیں, مقامات مقصود ہے, اور سب سے اصل مقصود تو اللہ جل شانہ کی رضا ہے, تو یہ غلطی نہ کرتا. اس لیے مطالعہ بھی شیخ کے مشورے سے کرنا مناسب ہے. بعض لوگوں کو اس سے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ فرمائے کہ دعا میں اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا دے. واقعی بہت سارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, مطلب اگر تمہیں رونا نہیں آتا فلے تباکو, مطلب پھر رونے والے رونے کی شکل بنا دو. چونکہ یہ بھی تسنن ہے اور اس کا حکم ہے, اس لیے تسنن ناجائز نہیں ہے. یہ باقاعدہ میں نے سنا ہے, یعنی ویسے یا بھی ان لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اس میں رونے کی شکل بنانے سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بتکلف عاجزی کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو عاجزی مطلوب ہے, اس لیے بتکلف رونے کی شکل بنانا ایک ذریعہ ہے. ہو تو اللہ تعالیٰ کو رکرم کو اس لیے مستحسن ہے, لیکن اگر یہ بتکلف رونا اس لیے ہو کہ لوگ میرا رونا دیکھ کر معتقد ہو جائے تو پھر یہ گرے ریائی بن جائے گا جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, اللہ پاک کو تو تمہارے ہر چیز کا پتہ ہے, تو وہاں تو عاجزی کے طور پر آپ اپنا رونے والے شکل بنا سکتے ہو, بنا لو, اور بلکہ بہتر ہے جو بنا لیا جائے. لیکن لوگوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے تو نہیں, لوگوں کے سامنے تو یہاں تک ہے کہ پیغمبروں سے کہا گیا, عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام بہت روتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ہنستے رہتے تھے. مزاج, یہ مزاجوں کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مزاج, جس کے مزاج جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ہوتا ہے. یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, اس میں پہلے اور آخر میں مجھے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے یاد نہ ہو کہ پہلے کس نے کہا پہلے, یہ مجھے نہیں علم, لیکن بہرحال دونوں نے آپس میں بات کی. تو یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, کیا آپ کو اللہ جل شانہ کہ بالکل خوف سے امن ہو گیا کہ آپ ہنستے رہتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا آپ اللہ کی رحم سے مایوس ہو گئے کہ آپ روتے رہتے ہیں؟ ہاں جی, تو ایک فرشتہ آیا ان پیغمبروں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جن نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دن کے وقت ایسا رہو جیسے عیسیٰ ہے اور رات کے وقت ایسا ہو جیسے اب ہو. رات کے وقت ایسا ہو جیسے اب ہو اور دن کے وقت ایسا ہو جیسے عیسیٰ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے اے عیسیٰ, رات کے وقت تو ایسا ہو جیسے یحییٰ ہے اور دن کے وقت ایسا ہو جیسے اب ہو. تو دیکھو نا, پیغمبروں سے بھی مطلب لوگوں کے سامنے تو اور محتاط ہونا چاہیے. ہاں, اللہ کے سامنے اب رات کا وقت ہے, رو, ٹھیک ہے جی, بالکل کوئی بات نہیں. یہاں تک کہ جو فرض نماز کوئی پڑھاتا ہے جماعت, تو اس کے لیے ہلکی نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہلکی نماز, اور اپنی نماز لمبی کرنے کا بہتر بتایا گیا ہے کہ لمبی ہو بہتر ہے. کیوں, اللہ پاک کے ساتھ مناجات ہے نا, تو جتنا دیر آپ زیادہ لگائیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے, بحث حسب استطاعت جتنا آپ کر سکتے تو آپ زیادہ وقت لگائیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ جماعت میں ہر قسم کے حضرات ہوتے ہیں, معذور بھی ہوتے ہیں اور صاحب جس کو کہتے ہیں ملیجن, جس کو کہتے ہیں کوئی کام بھی ان کو ہو سکتا ہے, تو ان سب کی رعایت کرنا ضروری. مثلا ایک آدمی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے, وہ صرف فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ٹہرا ہوا ہے, اب آپ اس کو لمبی قرت پہ لگا دیں تو کیا کہے گا؟ ہاں جی, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو ہم نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہوگا, کہ جماعت کی نماز تو لمبی پڑھتے ہیں. مجھے ابھی تک کسی نے اس کا کوئی دلیل نہیں دی, واللہ عالم میں کیا کہاں سے معلوم کروں کہ جماعت کی نماز تو لمبی پڑھتے, اپنی نماز مختصر پڑھتے ہیں, اس کو کیا کہا جائے؟ یہ کیا حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ حدیث شریف کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلکی نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, میں کہیں نماز پڑھ رہا تھا, ایک بچہ, ویسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے آج کل, لیکن بہرحال چلو لایا, کوئی لایا تو غلطی سے لایا, یا ممکن ہے کوئی کام سے جا رہا ہو, جماعت کا وقت آ گیا ہو تو اب ظاہر ہے اس وقت گھر تک تو بچے کو نہیں پہنچا سکتے تھے نا, تو اس نے تو جانا تھا, تو بہرحال بچے کو لایا تھا اور وہ بچہ رو پڑا, چھوٹا بچہ تھا. تو حسب معمول وہی لمبی نماز, تو جس وقت نماز ہو گئی تو میرا بھائی بھی ساتھ تھا, میں نے بھائی سے کہا میں نے آج اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملنا تھا اگر یہ سمجھ جاتا, اگر امام سمجھ جاتا تو آج اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملنا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرماتے, ہے نا؟ آج کوئی کرتے ہیں مختصر؟ آج کوئی مختصر نہیں کرتا, آج اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ چلچلاتی دھوپ میں جمعہ کے دن بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی لمبی قرأت شروع کی ہوتی ہے, مجھے ان کے حوصلے پہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے, مطلب ان کا ضمیر ہے, کیسا دل ہے کہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ پیچھے ان لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے. بھائی جمعہ فرض ہے, لوگوں نے آنا ہے, آپ اس کو آسان بنا دیں, آپ مشکل بنا دیں کہ کیا جمعہ سے بھی لوگ توبہ کر لیں, کیونکہ تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے نا, تو اکیلے تو پڑھی نہیں جا سکتی, تو اس کا مطلب آپ اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اصل میں بہت موٹی موٹی بات ہے, لیکن ہمارے رواجوں میں جو چیزیں آ گئی ہیں نا, اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں. اچھا اس وقت مزید مضمون ہوگا, اچھی طرح سمجھ لیا جائے, اس سے البتہ مشائخ کی ان باتوں پر اعتراض نہیں کرنا جو صحیح مشائخ اپنے مریدوں کے اصلاح کے لیے کرتے, یعنی وہ اپنے مشیخت کا خیال رکھ کر بعض دفعہ بتکلف بعض امور انجام دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ہر طرح کے لوگوں کے مزاج کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس سے مقصود اپنے بزرگی کا اظہار نہیں بلکہ عوام کو بدگمانی سے بچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو روحانی نقصان نہ ہو. یہ بھی ایک لازمی بات ہوتی ہے, میں آپ کو اس کی سند دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن سے فرمایا آپ کو یاد ہوگا, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کہ میرا دی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بنا لوں. ہاں جی عائشہ صدیقہ نے بالکل کہ میں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے طرز پہ بنا دوں, کیونکہ یہ تو قریش نے بنایا ہوا تھا اور حتیم کو شامل نہیں کیا تھا کہ پیسے کم ہو گئے تھے, ان کی مجبوری تھی. تو آپ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اس طرح بناؤں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, لیکن آپ کے قوم کہے گی کہ یہ کیا, کیسے نبی ہے کہ کعبہ کے ساتھ کیل اس وجہ سے نہیں کر رہا. اب پر سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو لوگ کا خیال رکھا نا کہ لوگ کا مطلب کو مسئلہ پڑ سکتا ہے, تو ارادہ تو تھا لیکن اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ لوگ جو ہے نا بدزن نہ ہو جائیں. تو اسی طریقے سے بعض دفعہ مشائخ کو اس قسم کے کام مجبوراً کرنے پڑ جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدگمانی کی وجہ سے محرومی نہ آئے, نقصان نہ ہو. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت تانوی حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے بہتر ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ شیخ کی جو ریا ہے وہ ایسے جیسے کسی کو بچے کو آپ سکھا رہے ہوں تو ان کی طرح آپ مطلب بن جاتے کہ آپ اس طرح کر لو, تو وہ تو سکھانا ہے نا. تو اپنے مریدوں کے درمیان کوئی رہتا ہے تو ان کو سکھانے کے لیے کہ اس طرح کرنا چاہیے, وہ اس طرح اپنا حلیہ بنائے, اس طرح وہ بنا دے, تو وہ ریا تو نہیں ہوا نا, وہ تو سمجھانا ہوا, بتانا ہوا, اس کے لیے کیا ہے. اصل میں واقعتاً اللہ پاک جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے نا تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ذرائع بھی دیتے ہیں, اور یہ دنیا کا قانون بھی ہے. دنیا میں جہاں کہیں آپ کو ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ اختیارات بھی دیے جاتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ اگر آپ کو اختیارات نہ دیے جائے تو ڈیوٹی نہیں کر سکیں گے آپ. تو اسی طرح مشائخ کو بعض چیزوں کی اللہ پاک, جیسے میں آپ کو مثال دوں, شریعت میں کیا تدریج ہے, تدریج یعنی نماز آہستہ آہستہ سیکھو, نہیں ہے شریعت پورے بس وہ مکمل ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اس میں کوئی تدریج نہیں ہے. وہ ہاں آیا تدریج سے ہے لیکن وہ مکمل ہو گیا, جب مکمل ہو گیا تو اب تو تدریج نہیں نا. تو مفتی آپ کو مسئلہ بتائے گا فائنل, مفتی آپ کو درمیان کی بات نہیں بتا سکتا, لیکن جب آپ شیخ کے پاس جائیں گے وہ آپ کو تدریجن لے جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ وہ آپ کو یکدم ساری چیزیں نہیں کروا سکتا. مثلا میں آپ کو مثال دوں, ایک آدمی ہے حرام میں مبتلا ہے, مکروہ تحریم میں مبتلا ہے, مکروہ تنزیہ میں مبتلا ہے, ہاں جی مباحات کی کثرت کرتا ہے, سب سے پہلے کون سی چیز چھڑائیں گا؟ ہاں جی حرام. تو باقی کے اوپر زور دے گا اس وقت, باقی کو ایک سائڈ پہ رکھے گا. اور حرام میں بھی سارے حراموں سے ایک وقت میں نہیں چھڑائے گا, بلکہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنائے گا کہ اچھا یہ چھوڑو. لیکن وہ ایسے ٹارگٹ رکھے گا کہ اس سے باقی چیزیں بھی چھوڑنا آسان ہو جائیں گی. یہ اس کی تجربے اور بصیرت کے اوپر منحصر ہوگا. مثلا آپ سب نے کسی فرمایا جھوٹ نہ بولو, کسی سے فرمایا غصہ نہ کرو, ہاں جی, تو وہ ایسا ہوگا, مطلب یہ کہ آپ اس کی طرف فوکسڈ ہو جائیں گے. تو یہ جو مشیخت کا کام ہے یہ تو ڈاکٹری کا کام ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ علاج کا کام ہے, اس میں تدریج لازم ہے. اس وجہ سے تدریج کا مشائخ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. اس کا اصول یہ ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, مطلب یہ کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. ہمارے تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ اصول سکھایا تھا. حضرت نے فرمایا میں دیوبند سے جب آیا تو یہ میرا بھائی جو تھا نا, یہ بٹر باز, پروفیسر ریٹائر ہوا ہے لیکن تھے بٹر باز, بٹیر پالتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اس کو مارا. میں نے کہی کیوں کرتے ہو؟ والد نے مجھے بلایا, مجھے کہا کیوں مارا؟ میں نے کہا کہ بٹیر پالتا ہے. اس نے کہا سنو, پاگل سے بٹیر باز اچھا ہوتا ہے, پاگل سے بٹیر باز اچھا ہوتا ہے. کہتے اس کی بات مجھے کافی دیر کے بعد سمجھ آ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس یہ جو ہے نا وہ اتنا تیز تھا, وہ ذہین تھا کہ اگر اس کو کسی چیز میں مشغول نہ کر دیتے تو وہ پاگل ہو جاتا. ایسا ہوتا ہے ان کے خاندان میں یہ چیز مطلب ہے, باقی ان کے چچا بھی اس طرح وہ ہو گئے تھے اس طرح, اور مطلب ان کے رشتہ داروں میں بھی اس قسم کی چیزیں تھیں. یہ آپ ڈاکٹر حضرات میرے خیال میں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کا جو بیٹری دماغ کی اتنی تیز کہ اگر اس کو آپ بزی نہ کر لیں تو اپنے آپ کو کل کرے گا. تو یہ ایسا مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے بزی کر, تو اس کو بتا دیا کہ سن لو, پشتو میں کہا مرض مار دگن شکمر پاگل نہ. تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بٹر باز جو ہے نا وہ پاگل سے اچھا ہوتا ہے. اب یہ ایک مجبوری ہے, بیمار ہے ایک آدمی, تو بیمار آدمی کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے کوئی طریقہ تو سوچیں گے نا کہ بھائی اس کی یہ بیماری بڑھے نہیں, تو اس کے لیے ایک مجبوری ہوتا ہے, گزر ہوتا ہے, لیکن اس کو جنرل قانون نہیں بنا سکتے آپ. تو اس کے لیے پھر ظاہر مشورہ ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے, صحیح, جو اس فن کا ڈاکٹر ہوگا. تو اس فن کے ڈاکٹر ہی حضرات ہیں, تو ان کو جو اس قسم کے اختیارات ہوتے ہیں وہ صرف مجبوراً ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ مدارات کے قبیل سے ہے اور مشائخ کے فرائض منصبی میں سے ہوتا ہے, لیکن بعض مشائخ ان سے بھی مبرہ ہوتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے سوختن افروختن وجام دریدن پروان زمن شم زمن گل زمن اموخت. سوختن جلنا, افروختن پگلنا, جام دریدن کپڑے پاڑنا, پروان زمن پروانے نے مجھ سے سیکھا ہے, شمع نے مجھ سے سیکھا ہے اور پول نے ہم سے سیکھا ہے. یعنی یہ چشتی حضرات کا ذوق ہے نا, وہ بالکل سوختن نفروختن وہ جام دریدن پروان زمن. اچھا کمال کی بات ہے, یہ شعر نقشبندی بزرگ کا ہے لیکن حال چشتی کا ہے. یہ حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ کا شعر ہے جو نقشبندی بزرگ ہے, ہاں جی. لیکن حضرت تانوی سے میں نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو چشتی مزاج کو سمجھنا ہو تو اس شعر کو پڑھ لیں. یہ چشتی مزاج کو بیان کر رہے، سوختن افروختن جامہ دریدن پروان زمن شمہ زمن گل زمن آموخت. تعجیل، جلدی مچانا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، بہت خطرناک بیماری ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ سب نے ارشاد فرمایا تم میں ساری کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے. بس ایک معنی مجاہدات کے ثمرات میں عجلت کا اور تقاضا کرنا ہے کہ اتنے دن مجاہدہ کرتے ہو گئے اب تک کچھ نتیجہ نہیں ہوا. پھر اس کے انجام یہ ہوتا ہے کہ یا تو شیخ سے بد اعتقاد ہو جاتے یا مجاہدہ کو ترک کر دیتا ہے. طالب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تفتن حاصل ہو جاتی ہو. دیکھو یہی شخص خود کسی وقت بچہ تھا، کتنے دنوں میں جوان ہوا، پہلے جاہل تھا کتنے دنوں میں عالم ہوا. غرض عجلت و تقاضا اپنے شیخ پر فرمائش ہے جو بہت مضر ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا شخص اپنے رہبر پر قناعت نہیں کرتا، ہر کس نہ کس سے چارہ جوئی کرتا ہے، اور پھر ہر جائی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے شیخ کی عنایت و لطف بھی جاتا رہتا ہے. ایک ایسے صاحب تھے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے آخر میں، پہلے حضرت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، پھر کسی اور کے ساتھ تھا، پھر کسی اور کے ساتھ تھا، تو یہ آخر میں بہت مسائلوں کے شکار ہو گئے. تو حضرت کو ان کی اطلاع ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کاش کسی کے ساتھ ٹک جاتے، کاش کسی کے ساتھ ٹک جاتے. یہ جو بار بار تبدیل کرنا ہے نا، یہ ان کی طبیعت کی مطلب اس کی بے چینی کی علامت ہے. تو واقعتاً ایسا آدمی کہیں کا نہیں ہوتا. ہمارے پشتوں کا ضرب المثل ہے کہ جو بہت سارے گھروں کا مہمان ہوتے ہیں وہ بھوکس ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر کوئی بھی اس کو اپنا مہمان نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ گیا ہوگا، فلاں جگہ گیا ہوگا، کوئی بھی اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، تو بیچارہ خاموش کیا کرے اس کے. ہاں جی، جب کہ جن کو بھائی آپ بتا دیں. ایسا ہمارے ایک دوست تھے ماشاء اللہ، ان کے ساتھ میری بڑی بے تکلفی تھی، تو وہ آتے تھے دوسرے گاؤں سے اور تقریباً عشاء کے وقت پہنچتے، اور اگر اس نے کانا نہ کھایا ہوتا تو دروازہ کٹکھٹاتے، کہتے میں نے بھی کانا ہے. ہاں جی، اور اگر کھایا ہوتا کہتے میں کانا کھا چکا ہوں، آپ کانا کھا کر باہر آ جائیں. میں کانا کھا چکا ہوں، آپ کانا کھا کر باہر آ جائیں. تو پھر میں ایسا کرتا، پھر اس کو دوسرے بہن سے زبردستی نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ میرا ہی معاملہ تھا کہ میں کانا کھا کر باہر آ جاتا، اس کو بیٹھک میں بھی نہ بیٹھا تھا. مطلب یہ کہ کانا کھا کر باہر آ جاتا اور اس کے ساتھ پھر چل پڑتا، پھر ہم واک کرتے رات کے وقت. ہاں جی، یہ ان کے ساتھ ہمارا معمول تھا. ابھی بھی پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد میں اسے ملا ہوں، تقریباً کچھ 10-15 سال تو ہو چکے ہوں گے. بیمار تھے، مجھے پتہ نہیں تھا، تو بہرحال اس کے پوچھنے کے لیے میں گیا، جب مجھے معلوم ہو گیا. تو جس وقت میں گیا ہوں تو بالکل اسی طبیعت کے مطابق مجھے کہتے بیٹھنا ہے، چائے پینا ہے، یا میں آپ کو فلاں جگہ لے جاؤں. کیونکہ مجھے کہتے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، میں نے ٹائم بتا دیا، کہتا اب بتاؤ اگر بیٹھنے چائے پینے تو بیٹھو چائے پلاتا ہوں، ورنہ فلاں جگہ پر لے جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی فلاں جگہ لے جاؤ، پھر مجھے میرے لیے آنا مشکل ہوگا دوبارہ، تو میں نے اس سے چائے نہیں پی. آئی گاڑی میں اس کو بٹھایا اور وہ مجھے فلاں جگہ لے گئے، وہاں پر وہ جو کام تھا وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر کے قریب ڈراپ کر کے پھر ہم واپس آ گئے. یہ بھی بہتر گلری ہوتی جو آج کل مفقود ہے تقریباً. آج تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ تعجیل اس میں نہیں کرنی ہے. جتنا وقت اس کا ہوتا ہے، جتنا اس پہ لگتا ہے، وہ وقت اس کا ہوتا ہے. روٹی ہے، اگر 5 منٹ میں پکتی ہے، آپ اس کو 3 منٹ میں پکانا چاہے تو پک جائے گی. 3 منٹ میں پکنے سے 2 کام ہو جائیں گے، یا اس کا جو ٹاپ ہے وہ جل جائے گا اور اندر کچی رہ جائے گی، نہ اوپر کھانے کے قابل نہ اندر کھانے کے قابل، وہ آٹا ضائع ہو گیا. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ تعجیل کا ثمرہ یہ ہوتا ہے. طالب کو سمجھنا چاہیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو دفتر حاصل ہے. یہ دیکھو یہی شخص خود کسی وقت بچہ تھا کتنے دنوں میں جوان ہوا, پہلے جاہل تھا کتنے دنوں میں عالم ہوا. عرض اجلت و تقاضا اپنے شیخ پر فرمائش ہے جو بہت مضر ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے شخص اپنے رب پر قناعت نہیں کرتا, ہر کس و ناکس سے چارہ جوئی کرتا ہے, اور پھر ہر جائی ہونے کی وجہ سے اس کو پرچے سے شیخ کے عنایت و لطف بھی جاتے رہتا ہے. اور پھر مزید برآں یہ کہ جس چیز کو جلدی چاہتا ہے اس کا حصول اختیار سے خارج ہوتا ہے اور اس سے اور بھی پریشانی بڑھتی ہے. غرض ظاہراً و باطناً ہر طرح سے برائی ہی برائی ہاتھ آتی ہے. ہاں جی, ہما کامی ز خود کامی ببد نامی کشید آخر, ہما کامی ز خود کامی ببد نامی کشید آخر, نہا کے مان دا آراز کزت سازند محفل. وسائل یار کی چاہت میں جو تاجیل ہوئی مجھ سے, کیا الفت کے سامنے غیر کے اظہار ہوا رسوا. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی جلدی نہیں مچا, جلدی مچانے میں انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے بعد میں اس پہ پچھتاتا رہتا ہے. وہ تھوڑے دیر کے لیے اگر سوچتا اور اس کے بارے میں ذرا کوشش کرتا جاننے کا تو بچ جاتا. خود کامی سے مراد استعجال وصل ہے, یعنی محبوب کے وصال میں جلدی مچانے کا انجام یوں ہوا کر جگہ رسوائی ہوئی, کیونکہ مجھے اپنے محبت کا اظہار دوسروں سے کرنا پڑا جس سے سب پر میری محبت کا راز فاش ہوا. راز کہے کہ جب دوسروں سے اپنے حال کہے گا تو ہرجائی بنے گا اور کوئی بھی اس کو خصوصیت کے ساتھ توجہ نہیں دے گا, اس لیے محروم ہو جائے گا. طریق میں سب سے مشکل اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, کیونکہ اپنا مطلب ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے. لیکن دو باتیں سالک کے ذہن میں نہیں رہتی جس سے وہ تاجیل میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک تو ایک ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے, اس لیے وقت سے پہلے اس کا حصول انسان کو محروم کر دیتا ہے. ایک طالب علم ہے, وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے, وہ ایک مطلوبہ کورس پورا کرے گا, اس کے امتحانات دے گا, جب کامیاب ہوگا تو ترقی کرتے کرتے ایک دن ڈاکٹر بن جائے گا. اب ایک طالب علم ڈاکٹروں کو دیکھ دیکھ کر چاہتا ہے کہ وہ بھی جلدی سے ڈاکٹر بن جائے اور اس کی تدبیریں کرنے لگے تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, کیونکہ وہ پڑھائی پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ کہ طریق میں طریقہ بتانا تو شیخ کے ذمہ ہے, لیکن وصول شیخ کے اختیار میں نہیں, وہ اس کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا, اس کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں. ہر سالک کا اللہ کے ساتھ اس کے معاملے پر موقوف ہے. بس اگر شیخ کی تعلیمات صحیح ہے اور کسی سالک کے کو اس سے وصول نہیں ہو رہا تو گڑبڑ تو سالک میں ہوئی. یہ جس شیخ کے پاس بھی جائے گا تو اپنے ساتھ ہی گڑبڑ لے جائے گا, تو وہاں بھی اس کو ناکامی ہوگی. دل میں یہ ہر شیخ سے بدگمان ہوتا جائے گا اور اصل برائی اس کے نفس میں ہوگی. بس اگر یہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لے اور ایک شیخ پر اعتماد کر لے تو کامیابی چند قدم پر ہے. اس کے الطاف شہیدی تو ہیں مائل سب پر, تجھ سے کیا بیر تھا اگر تو کسی قابل ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کی بات سنی جاتی ہے, سب کو نوازا جاتا ہے, سب کے لیے اللہ پاک نے رستہ رکھا ہوتا ہے, لیکن اول تو نیت کے فطور وہ مسئلہ کرتا ہے, نیت کا فطور مسئلہ کرتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں نیت کا فطور کیا ہے. نیت کا فطور یہ ہے کہ انسان شیخ کے پاس کس نیت سے آیا ہے, اپنی اصلاح کی نیت سے آیا یا بزرگ بننے کے لیے آیا. اگر اصلاح کی نیت سے آئے تو اس کی بات اور ہے, اور اگر بزرگ بننے کے لیے آئے تو اس کی بات اور ہے. ہاں جی, یہی اصل میں بنیادی بات ہوتی. اصلاح ہو جاتی ہے لیکن بزرگی میں انسان پھنس جاتا ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک مجذوب نما شخص رہتے تھے جو کہ بہت معصوم طبیعت کے تھے, اتنے سادہ تھے کہ ان کے جائیداد وغیرہ پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہو گئے تھے. پھر حضرت نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا, تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی تھے لیکن بہت سادہ تھے, تو حضرت نے پھر ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ تو بالکل اور ہی نقصان میں ہو جائیں گے. تو وہ جو ہے نا وہ مذاق ہی بہت زیادہ تھے, کافی مذاق مذاق میں بہت صحیح باتیں کرتے تھے. تو فرماتے ہیں بزرگ بزرگی بڑی دور ہے, بڑی لمبی کھجور ہے. اکثر جو کہ جن میں بزرگی کی بیماری ذرا دیکھتے رہے کہ یہ بزرگ بن رہا ہے تو ان کو فوراً پن پائٹ کر کے کہتے ہیں بزرگ بزرگی بڑی دور ہے, بڑی لمبی کھجور ہے. وہ بڑے بڑے واقعات اس طرح بیان کرتے تھے جس سے وہ باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا. تو اس میں یہ ہے کہ بزرگ نہیں بننا, یہ کسی کا موبائل ہے. اچھا, بزرگ بننا جو ہے نا مطلب نہیں ہے, اللہ کا بننا ہے. بس جب اللہ کا بننا ہے تو اللہ کو پتہ ہے نا, وہ کسی اور کے سامنے آپ کیا بننا چاہتے ہو, وہ تو اللہ کو پتہ ہوگا, تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے آتا ہے تو اس کا سوچ الگ ہوگا, اس کی اپنی نفس کی بیماریوں پر نظر ہوگی اور اس کو دور کرنا چاہے گا, کیوں اصلاح مقصود ہے نا. اور اگر بزرگی مقصود ہے تو اپنے نفس کی اصلاح چونکہ مقصود نہیں ہے, لہذا وہ شیخ کی نظر عنایت پر ہی ہر وقت نظر رکھے کہ کب مجھے خلافت دیتا ہے, اور اس کے سامنے کوئی ایسے کام پوز کرے گا کہ تاکہ اس کو یہ خیال ہو جائے کہ میں بھی قابل ہوں. اس قسم کی چیزیں مطلب ان کے سامنے لایا ہوگا, نیتی فت اس کو کہاں ملے گا. یہ بعض محفوظ جگہ ہوتی ہیں, وہاں پر گڑبڑ نہیں چلتی. وہاں اگر بے شک کتنے ہی کوئی مطلب وہ بن جائے نا, پارسا بن جائے, لیکن جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے تو ایسے کوئی کام ان سے ہو جاتے ساری چیز واضح ہو جاتی, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کدھر کتنے پانی میں, اس میں کچھ نہیں کر سکتا آدمی. تو اس وجہ سے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بالکل صاف رکھنا چاہیے. اسی میں ہمارا خیر ہے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. ہاں اب ہے جو بہت خطرناک ٹاپک ہے, حسن پرستی. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے, اس کے لیے بعض چیزوں کی محبت دل میں ڈال دی اور اس سے رکنے کا حکم دیا, جانچنے کے لیے کہ کون حکم پر عمل کرتے کون نہیں. ان میں سے ایک حسن بھی ہے. ہر شخص کو ہر حسین چیز اچھی لگتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں. ان حسینوں میں بعض کو دیکھنا جائز اور بعض کو دیکھنا ناجائز ہے. پس جن کو دیکھنا ناجائز ان کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی ہے, جس کی وجہ سے سالک اپنی منزل سے بہت دور جا سکتا ہے. اس لیے یہ بھی بڑے معانے میں سے, ان میں عورتوں کی محبت اور امارت, ان لڑکوں کی محبت آتی ہے. امارت کے ساتھ چونکہ اختلاط زیادہ ہوتے اور یہ چونکہ غیر فطری بھی ہے, اس لیے ان کی محبت زیادہ بری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. جوہر غیبی میں لکھا ہے کہ ایک شخص طواف کرتا جاتا تھا اور کہتا اللہ امینی اعوذ بک من کا, یعنی اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کسی نے اس کا حال دریافت کیا تو کہنے لگے ایک بار تو کہنے لگے ایک بار کسی حسین امرت کی نظر شہوت سے دیکھا, اس وقت غیب سے ایک تماشا لگا جیسے ایک آنکھ جاتی رہی. یوسف بن حسین فرماتے کہ ریت وفات صوفیہ فی صحبت الاحداث و معاشرت الاضداد و رقق النسوان, دیکھا میں نے وفات صوفیہ کو امردوں کے میل جول کرنے کو اور ناجنسوں سے ملنے کو اور عورتوں سے نرمی برتنے میں. یہ بات ہمارے قاضی صدرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا سرجیے والے علی پور میں تھے, ان کے سوانح میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر میں اپنے گھر کی خواتین ان کے پیر دبا رہی تھیں, تو ایک مہمان خاتون بھی آئی تھی جو غالباً حضرت کی مرید نہیں تھی. ان نے بھی دیکھا کہ خواتین ان کے مطلب جو ہے نا وہ یار کوئی بیٹی دبا رہی ہوگی یا بیوی دبا رہی ہوگی, تو اس نے کہا کہ میں بھی دباؤں. تو ان نے جب پیر دبانے چاہے تو حضرت کو ہاتھ مختلف محسوس ہوئے. ہوتے ہیں نا اندازہ ہوتا ہے نا, مطلب یہ بھی تو ایک نظافت ہے اور وہ ہے, تو ہاتھ مختلف محسوس ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کون, تو بتائے تو انہوں نے اتنے زور سے لات ماری وہ دور جا گری. مطلب یہ کیا مطلب, اب یہاں پر اگرچہ بڑی سختی لگتی ہے لیکن یہ سختی ضروری ہے, کیونکہ یہ ایسا نظام ہے کہ اس میں پہلے سے ایک کشش موجود ہے. کیوں, اگر بجلی آپ کو چمٹ رہی ہو تو آپ آہستہ آہستہ اس کو ہٹائیں گے؟ ہاں جی, آپ آہستہ آہستہ تو نہیں ہٹائیں گے, اب تو پھر فل زور سے. تو یہی چیز ہے, یہاں پر بھی اس قسم کا مسئلہ ہے کہ یہاں آہستہ آہستہ والی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بہت جلدی اس کا شر سرحد کیا جا کرتا ہے. مجھے تو خود اب لوگوں نے اپنے حوال بتائے نا, میں تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا اوریجنل ڈیٹا میرے پاس ہے جو لوگ مجھے دیتے ہیں اپنے, تو اس طرح ہی آہستہ 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 چیز بڑھتی ہے اور پھر خطرناک لمٹ تک پہنچ جاتی اور پھر اس سے نقصان وجود میں آتا ہے. تو اس وجہ سے اس مسئلے میں کوئی وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا. شہوات بن نساء سے زیادہ اشد امردو یعنی بے ریش لڑکوں کی شہوت آج کل امردوں کے ساتھ ابتلا عام ہو رہا ہے. یہ فعل حرود میں سب سے بڑا ہوا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ڈر مجھ کو اپنے قوم پر قوم لوط کے فعل کا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. دوسرے حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات قسم کے گناہگاروں پر ساتوں آسمانوں کے فرشتے لعنت کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت بھی اس کثرت سے ہوتی ہے کہ ملعون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ان میں سول اغلام کے کرنے والے ملعون نے اپنے تین بار فرمایا. نیز ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کہ جو کسی مرد سے لواطت کرے. عورتوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی بھی بعض اوقات بہت مہنگی پڑتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے مواقع کا شیطان طاق میں ہوتا ہے کہ کس طرح مرد اور عورت کی اپنے آپ میں فطری میلان کو استعمال کر کے ان کو یا ان میں کسی کو گناہ میں مبتلا کرے. اس موقع پر دل پر پتھر رکھنا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے. مطلب اس میں نرمی سستی والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی من اچھا مظفر قربینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نرمی اور مہربانی میں سب سے بڑا عورتوں سے نرمی اور مہربانی کرے. کسی نے شیخ نصیر آبادی سے فرمایا کہ لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ ان کو دیکھنے میں ہماری نیت پاک ہے. انہوں نے فرمایا جب تک انسانی جسم باقی ہے, جسم انسانی باقی ہے, امر نہیں بھی باقی ہے, اور تحلیل و تحریم کے ساتھ مخاطب ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو شہوت سے پاک و صاف ہے مگر میں اکثر نظر کے مرض میں مبتلا ہیں. حالانکہ زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے, ان میں بھی بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں. حالانکہ نظر فعل کا مقدمہ ہے اور فقہ کا کہہ دے کہ حرام فعل کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میلان کے دو درجے ہیں. ایک تو مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف فطری میلان جو کہ طبعی ہے, اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں. اس پر تناسل کا سلسلہ قائم ہے, اس لیے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور نہیں اس کی امید رکھنی چاہیے الا کہ غلبہ حال ہو جس کا انسان مکلف نہیں. دوسرے درجے میلان کا اختیار یہ کہ اپنے اختیار سے نامحرم کو دیکھنا یا نظر کو برقرار رکھنا وغیرہ. یہ چونکہ اختیاری ہے اس لیے اس سے رکنا بھی اختیاری ہے, چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. البتہ مجاہدے سے آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے. اس کا انسان مکلف ہے, اس پر اجر عظیم بھی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نامحرم سے نظر ہٹائی, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایسی کوئی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ اپنے ایمان کی حلاوت دنیا میں محسوس کریں گے. اصل بات یہ کہ دنیا کی شہوت مضموم نہیں, کیونکہ اسی تقوی کا حمام روشن ہے, لیکن اس کے تقاضے پر بالقصد عمل پیرا ہونا, اس کا عزم کرنا مضموم ہے. سید سلیمان ندوی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں رہبانیت نہیں, ہماری رہبانیت یہ کہ شباب ہو, موقع ہو, دعوت, اور ہم کہیں کہ ہم اللہ کا ڈر مانے. ہاں جی سارے کنڈیشنز پورے ہوں لیکن ایک کنڈیشن پورا نہ ہو کہ اللہ نے روکا ہو. جب اللہ نے روکا ہو تو بس ختم. بعض لوگ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک بار اچھی طرح دیکھنے سے غبار نکل جائے گا. یہ تو شاعران مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی اسے تو بڑھتی ہے آگ. کیا خیال ہے کبھی چنگاری پہ کسی نے اکتفا کیا ہے کہ کوئی بات نہیں, چنگاری ہے نا چھوٹی تھوڑی سی, کپڑوں میں پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ کسی نے کیا ہے بھائی, سی چنگاری سے تو آگ لگتی ہے نا. ہاں جی اچھا پھر طلب نہیں رہی. حالانکہ اس کی طرف جتنی توجہ کی جائے شہوت کی آگ مزید بڑھے گی, حتیٰ کہ آخری مرحلہ پر ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے معاملہ سرد پڑ جائے, لیکن پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے اور طلب بھی مزید بڑھ جاتی ہے. اس میں شہوت بن نساء سے شہوت بن امارت زیادہ اشد ہے. اول تو کوشش کرنی کسی ایسی جگہ جائے ہی نہ جائے جہاں پر اس قسم کا فطرہ ہو. اگر بدنظیر خدا نخواستہ ہو جائے تو وہیں پر پھر اس کا گلا گھونٹا جائے, یعنی اس سے توبہ کرنا چاہیے اور ذہن کو کسی اور چیز میں مشغول کیا جائے. اللہ منی عزب من فتنۃ النساء اور اللہ منی عزب من فتنۃ الامارد اس وقت کی دعا ہے. آج کل انٹرنیٹ وغیرہ پر یہ مصیبت عام ہے, اس کو کھولتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. ہاں جی اور ہمت کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے, چاہے کتنی خطرناک صورتحال بن جائے ہمت سے انسان چاہے تو بچ سکتا ہے. یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. یہی اصل علاج. سوچنا چاہیے کہ اگر اس عورت یا لڑکے کے وارثوں کو میرے سرکت کا پتہ چلے تو کیا کہیں گے. اس وقت اگر میری بہن بیٹی بیوی بیٹے وغیرہ کو اس نیت سے کوئی گوری تو میں کیا کہوں گا. نیز اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے, اس کو تو میرے دل کے ارادے کا بھی پتہ ہے. بس مجھے اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے, جس کے لیے مجھے کان اور آنکھ پر پیرا بٹھانا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی پر دل آ جائے تو اس کا اصل علاج تو یہ ہے کہ اپنے شیخ کو فوراً اطلاع کی جائے تاکہ وہ اس کے لیے مناسب تدبیر کرے. اگر اس کے ساتھ شادی ممکن ہو تو اس کے ساتھ شادی کا بندوبست ہونا چاہیے, نہیں تو دل سے اس کا خیال نکال پائیں گے. اس کی آسانی کے لیے اگر صحت اجازت ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح کرے کہ لا الہ میں یہ تصور کرے کہ اس کی محبت دل سے نکال پھینک رہا ہوں اور اللہ میں تصور کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں داخل کر رہا ہوں. روزانہ 1000 بار کر لے, عفت پر ثابت قدم رہنے رہے, ملنے کی کوشش نہ کرے, اگر اس میں جان بھی چلے جائے تو اعلیٰ درجے کا شہادت ہے. اس میں جان بھی چلی جائے تو اعلیٰ درجے کی شہادت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة بسمك اللهم. یہ ہمت کی بات آ گئی نا کہ ہمت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے. اس پر ایک نظم ہے, ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہمت, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, ہمت سے داغ سستی کا کیا دھو نہیں سکتا, ہمت نہ کرے کیا ہمت کرے نہ کرے تو کیا کو نہیں سکتا. ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہمت, ہمت سے زندگی کا سفر دیکھ لے رواں, ہمت کو چھوڑ دے تو وہ انسان ہے پریشان, بے ہمتی پہ رونے سے ہمت بہت آسان. ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہمت, آ جاؤ کرے ہم بھی ہمتی سے توبہ اب, موقع ہے اس کا اب نہیں کریں گے تو پھر کب, ہم خوار ہیں بے ہمتی ہی ہے اس کا سبب, ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہمت. مسلم جوان کو پیرہن ہمت کا اوڑا دو, نفس کا پہاڑ سر کرنے کو نفس پہ چڑھا دو, اس کے لیے ہے جذب کا نشہ بھی پلا دو. ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہمت, ہمت سے ہی شیطان سے بچ جانا اے مسلم, ہمت سے ہی شیطان سے بچ جانا اے مسلم, ہمت سے اپنے آپ کو منوانا اے مسلم, شبیر کہے مت پہ ہے اب آنا اے مسلم,
یہ اس میں ایک شعر درمیان میں غائب ہو گیا. ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہمت, یہ اس کو بھی کیونکہ اہم شعر ہے وہ. بس پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے,
اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جتنا مکلف ہے جس چیز کا مکلف اسی میں ہمت کرے, یعنی ایسی چیزوں کی ہمت نہ کرے جو غیر جس میں انسان مکلف نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ مطلب وہ, اور حق کا مخالف بھی نہ بنے اور دشمن سے خائف بھی نہ بنے, مطلب اس میں یہ بتایا گیا. پتہ نہیں کہ وہ کہیں گم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو ابھی ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے.
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نحمدك خير مأمول وأكرم مسؤول على ما لم تن من نجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل عليه مختلف الدبول والقبول وانشعبة الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك إذ من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا من رحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلم والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اتنا رب ما من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واصلح لي في ذريتي اني تبت واليك مني من المسلمين. اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعل فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل لي بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض بين الدنس وبعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك من عبد نبيك أبو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل مر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم بي مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح ديني الذي وعصمت امري واصلح الدنيا التي فيها معادي فيها معاشي واصلح في اخرتي التي فيها معادي واجعل حياتي زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اني اعوذ بك من عجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن قسوة والغفلة والليلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيل الإسقام وزل الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى عرض الأمر وفتنة الدنيا من لا أنفى وقلب لا أخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله.